بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 92 پر، 92 پر، امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. من بربهاري رحمه الله فرماته: وعلم رحمك الله، اور یہ خوب جان لو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، انہ ینبغی للعبد، کہ بے شک بندے کو چاہیے، ان تصحبہ الشفقۃ ابدا ما صاحب الدنیا، کہ وہ ہمیشہ ڈر کی حالت میں رہے، شفقت کی حالت میں رہے، جب تک کہ وہ دنیا میں ہے، جب تک کہ وہ زندہ ہے. لأنه لا يدري على ما يموت، کیونکہ اسے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کس چیز پر ہوگی، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس چیز پر ہوگی. وہ بھی مختم له، اور اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا. وعلى ما يلقى الله عز وجل، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کس حالت میں ہوگی. وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اگرچہ وہ اچھے اعمال میں سے اچھے عمل کرتا رہے. اور اگلا پوائنٹ اس سے ملتا جلتا ہے، پوائنٹ نمبر 93، وَيَنْبَغِ لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. شخص فرماته رحمه الله: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت. اور ایسے شخص کو چاہیے جس نے اپنے نفس پر اسراف سے کام لیا ہوا ہے، جو گنہگار ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو مرتے وقت. اللہ یقطع رجاءہ من اللہ عند الموت ویحسن ظنہ باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. وخاف ذنوبہ، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے. فإن رحمہ اللہ فبفضل، اگر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. وإن عذبہ فبذنب، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا دیتا ہے یا کوئی عذاب نازل کرتا ہے، فبذنب، تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دو پوائنٹ ہیں، ڈر اور امید. ایک انسان کو اس دنیا میں ڈر اور امید کے تعلق سے کیسے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور امید رکھنا دونوں عبادات ہیں اور دونوں دل کے اعمال میں سے ہیں، عظیم اعمال میں سے ہیں، ڈر اور امید. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ امام صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کا پڑھ کب باری ہونا چاہیے، دونوں ساتھ ہونا چاہیے لیکن خاص وقت میں ان دونوں میں سے ایک کا پڑھا بھاری ہو جاتا ہے. آئے دیکھیں کیا تفصیل ہے. شیخ صالح الفزن حفظ اللہ فرماتے ہیں هذه مسألة عظيمة، یہ عظیم مسئلہ ہے، وہی اور وہ یہ کہ ان المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، کہ مومن جو ہے ہمیشہ ڈر اور امید دونوں کو جمع کر لیتا ہے. فیسیر فی اعماله بین الخوف والرجاء، تو اعمال کی حالت جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے، جو اعمال کرتا ہے وہ ڈر اور امید کے بیچ میں ہوتے ہیں. فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. قال تعالی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، سورة يوسف آیت نمبر 87. انه لا ييأس من روح الله، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، الا القوم الكافرون، مگر کافر لوگ، جو کافر ہوتے وہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے ہمیشہ کے لیے. وقال تعالى، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، سورة الحجر آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال، اور انہوں نے کہا، ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مگر گمراہ، جو گمراہ لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید یا تو کافر ہوتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں. اور تیسری آیت میں سورۃ الزمر آیت نمبر 53 کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا الى آخر الآية. قل یا عبادی، کہہ دے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو، بڑا پیارا اعلان ہے رب کی طرف سے، یا عبادی، میرے بندو، کیسے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف سے کام لیا ہے، گنہگاروں کے لیے یہ اعلان ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. سبحان اللہ. اور اس اعلان میں بڑی خوشخبری ہے واللہ، اللہ تعالیٰ کے ہر اس بندے کے لیے جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، کہتے انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس انسان کی رگ رگ سے واقف ہے کہ یہ بندہ دنیا میں آئے گا کیسے ہوگا، اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں. اور اللہ تعالی یہ بھی خوب جانتا ہے کہ یہ بندہ گناہ بھی کرے گا اور بندے پر ایسا وقت بھی آئے گا جب گناہوں پہ گناہ کرتا چلے گا اور اللہ تعالی رحمت سے نا امید بھی ہو سکتا ہے کہ اب میرے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب میرے بخشش کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازے کو پیدا فرمایا ہے، اس کا نام توبہ کا دروازہ۔ پھر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، وہ دروازہ بند ہوتا ہے جب سورج مغرب سے نکلتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے سب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم آیت میں یہ اعلان فرمایا ہے، اور یہ اعلان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے، قل یا عبادی، کہہ دیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی گناہ کیے ہیں یا گناہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی حیا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہم نے اس دنیا سے گزر کے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم خطائیں بھی کریں گے، گناہ بھی ہوں گے، نافرمانیاں بھی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مرتے دم تک نہیں ہونا۔ گناہوں کی بخشش کسی انسان کے، کسی ولی کے، کسی نبی کے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر مخلوق کے ہاتھ میں ہوتے تو واقعی ہم نا امید ہو جاتے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے پیارا دوست جو ہے عین موقع پر جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مدد نہیں کرتا، وہ بلکہ اتنا تک بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے، لا تعلق ہی ہو چکی ہے مکمل طور پہ، کچھ جھگڑا دنیا کے بارے میں کچھ ہوا، کوئی لین دین میں کچھ خطا ہو گئی، باپ سے خطا ہو گئی، بھائی کیا ہو گیا ہے، بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے پیارے بندے کے ہاتھ بخشش نہیں رکھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ واللہ ماں جتنا بڑے بچوں پر رحم کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگلی خوشخبری یہ ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جی ہاں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، سود ہے، ہاں معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے اس کے جو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا بغیر توبہ کے، باقی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے بدترین معصیت اگر اس کائنات میں ہوئی ہے تو وہ شرک ہے، شرک کے علاوہ جو بھی کبیرہ گناہ ہے بڑے خطرے میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ وَاغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل و انصاف سے اسے اتنا سا زیادہ جتنا کہ اس کے کبیرہ گناہ ہے، پھر اس کی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ لیکن اہل شرک یہ جان لیں، جب تک وہ شرک پر ہیں تو ان کی بخشش نہیں ہے، توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی گناہ جو ہیں شرک کے علاوہ کبیرہ گناہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یخاف خوفا زائدا یقنطه من رحمت اللہ عز و جل، تو اتنا نہیں ڈرتا کہ حد سے گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. فهذا خوف مذموم، یہ خوف جو ہے یہ مذموم خوف ہے، قابل مذمت ہے. وكذلك يرجو الله عز وجل لكن لا يخرجه الرجاء الى ان يامن من مكر الله، اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتا رہتا ہے لیکن امید میں بھی حد سے نہیں گزرتا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے امان میں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں، مجھے پکڑے گا نہیں. بل یکون خائفا من مکر اللہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے ہمیشہ خوف میں رہتا ہے. اور مکر سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وکر اللہ جل وعلا یلیق بہ وہو من کمالہ، اور اللہ تعالیٰ کا مکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاہ شان ہے. وہو من کمالہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال میں سے ہے. لیس کمکر المخلوق، مخلوق کے مکر جیسا نہیں. مکر کہتے کسی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المکر فی اللغہ، لغت کے اعتبار سے مکر سے مراد ہے هو ایصال الاذى الى الغير بخفیہ، کسی کو نقصان پہنچانا خفیہ طریقے سے. بحیث لا یشعر بذلک، یہاں تک اسے اس نقصان کو شعور تک بھی نہ ہو. حمک اللہ، مکر سے مراد هو ایصال الاذى الى الغير بخفیہ بحیث لا یشعر بذلک، کسی کو اذیت نقصان پہنچانا ہے ایسے خفیہ طریقے سے کہ جسے نقصان پہنچے اسے اس کا شعور تک نہ ہو کہ واقعی نقصان اسے پہنچا ہے. فإذا كان هذا بحق فإنه عدل، اگر یہ حق کی بنیاد پر ہو تو عدل و انصاف ہے. وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہے سبحانه وتعالى. فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين، اللہ تعالیٰ ظالموں اور فاسقوں سے مکر کرتا ہے. فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے یہاں تک انہیں شعور تک نہیں ہوتا. ظلم ظلم کرتا رہتا ہے، فاسق فسوق و فجور میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں، سزا نہیں دیتا، اور وہ اپنے ظلم میں بڑھتے رہتے ہیں، فسق و فجور میں بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے گناہ میں اور بڑھتے رہتے ہیں. اگر ان کو گناہوں میں موت بھی آ جائے تو ان کی سزا جو ہے مزید سخت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہے. فیصلہم العقوبۃ من حیث لا یشعرون، یعنی سزا تو ان کو مل رہی ہوتی ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا. وہذا عدل منه سبحانہ وتعالی یحمد علیہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف میں سے ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جاتی ہے. اما اذا كان ايصال الاذى الى الغير بغير حق فهذا ظلم، اور اگر کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے بغیر حق، حق کے بغیر نقصان کسی نے کسی کو پہنچایا ہے نا حق، فهذا ظلم، تو یہ ظلم ہے. ولا يجوز، اور یہ جائز بھی نہیں ہے. وهذا هو مكر المخلوقين، یہ مخلوقین کا مکر ہے. مخلوقین مکر کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ مکر میں فریب کا معنی پایا جاتا ہے، دھوکے کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فریب اور دھوکے سے پاک ہے، یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے کیونکہ اس معنی میں نقص پایا جاتا ہے. لیکن مکر کا جو لفظ ہے، جو لفظی معنی ہے، خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، حق بھی ہو سکتا ہے نہ حق بھی ہو سکتا ہے. نہ حق جو ہے وہ مکر اور فریب ہے جس میں نہ حق طریقے سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ مخلوقین کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے، الحق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نقصان پہنچاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن یہ نقصان خفیہ طریقے سے پہنچاتے، یہاں تک کہ ان شعور تک نہیں ہوتا. دیکھ لیں کافروں نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو سب سے پیارے ہیں انبیاء علیہ السلام. مخالفین نے کیا کیا, مشرکین نے, کفار نے کیا کیا ہے, مخالفت کی ہے, جنگیں کی ہیں, یہاں تک کہ بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اتنی بڑی دشمنی, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کے قتل کر دیا ہے, یا آسمان سے بجلی گرا کر انہیں تباہ کر دیا ہے, یا ڈھیل دیا, موقع دیا ہے. اچھا, کافر جب اپنے کفر پر مزید بڑھتا رہتا ہے, آخرت کی سزا بڑھتی رہتی ہے کہ نہیں جب تک کہ وہ زندہ ہوتا ہے, کہ مر گیا تو ختم ہو گئے اعمال اس نے جتنا کے اس نے کیے ہیں, آگے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ زندہ ہے, عمر لمبی ہو رہی ہے, نفر بڑھتی جا رہی ہیں, کیا اس شخص کو شعور ہے کہ اس کی پکڑ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا عذاب بھی بڑھتا جا رہا ہے؟ نہیں شعور اس کو, یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہے. اور کئی ایسے فرعون کو دیکھ لیں, اگر آپ فرعون کی کالی سیاہ بایوگرافی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جسے قرآن مجید میں اور حدیث میں آیا ہے, بولا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا انسان تھا یہ بندہ. اس زمین پر واقعی ایسے لوگ رہ کے گئے ہیں, دیکھیں, تکبر ہے, گھمنڈ ہے, کفر ہے, فجور ہے, فسوق ہے, کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ, کون سا گناہ ہے جو اس بندے نے نہیں کیا تھا؟ کبھی سوچ سکتے کوئی شخص کے نو مولود بچہ جو ہے, انسان دیکھے واللہ دل نرم ہو جاتا ہے اور پیار کرنے کو دل کرتا ہے. اس فاجر و کافر نے زندہ بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا, یعنی گردن کٹوا دیتا تھا. ذبحون ابناءکم, یعنی ایک تو قتل کرنا ہے چھوٹ کر کے, دور سے بندہ دیکھتا بھی نہیں, چلو کسی ظالم نے کیا ہے, چھوٹے بچوں کو پکڑ کے اسے سر جسم سے الگ کر دیا نا. سوچ سکتے کیا دل تھا اس بندے کا, سبحان اللہ. ارحم الراحمین نے ڈھیل دی ہے, ورنہ چاہے تو آسمان کی ایک بجلی گرتی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی, لیکن نہیں ہوا ایسے. کیوں, مکر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اس نے کیا سمجھا ہے, انا ربکم الاعلا, میں اسے کچھ کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے کر کے دکھا. پھر جب موت کا وقت آیا تو کیا کہا, آنکھوں سے موت کو دیکھا نا, اب تمہاری ربوبیت کہاں گئی ہے, تمہاری طاقت کہاں گئی ہے, تمہارا لشکر کہاں گیا ہے؟ جس پانی لہنے کی بات کرتا تھا, اسی پانی میں ڈوب کر مر رہا ہے, کچھ کر سکا ہے؟ نہیں کر سکا. اور پوری دنیا کے لیے عبرت بن چکا ہے تا قیامت, عبرت ہے واللہ, ظالم کے لیے عبرت ہے, کافروں کے لیے عبرت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکر ہے. گنہگار گناہ کرتا رہتا ہے, ظالم ظلم کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ اس کے نام اعمال میں گناہ اور بڑھتے جائیں. مخلوقین کیا کرتے ہیں, جب مکر کرتے تو کیا کرتے ہیں, دھوکہ دیتے تو کیسے دیتے ہیں, حق یا نہ حق؟ نہ حق, دھوکہ ہمیشہ نہ حق ہوتا ہے مخلوقین کی معاملے میں, کیونکہ حساب کتاب جزا سزا وہ ہمارے بس میں نہیں, مخلوق کے بس میں ہے نہیں. تو پھر جب مکر دھوکہ ہوگا تو کیا ہوگا, دنیا کے اعتبار سے ہوگا, آخرت میں تو اسے تعلق ہی نہیں ہے نا. دنیا کے اعتبار سے دھوکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے, فریب فریب ہی ہوتا ہے, مکر مکر ہی ہوتا ہے, ہمیشہ نہ حق ہوتا ہے. اچھا, کوئی ظالم اگر مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں ظلم کا بدلہ خفیہ طریقے سے لیتا ہوں, جائز ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص کسی کی بہن سے زنا کاری کرتا ہے, وہ جا کے خفیہ طریقے اس کی بہن سے بھی زنا کاری کر لیتا ہے, جائز ہے اس کے لیے؟ دھوکہ ہے, فریب ہے کہ نہیں, حق ہے یا نہ حق ہے؟ نہ حق کیوں ہو بھائی, اس نے بدلہ لیا ہے, حق نہیں ہے اس کا. تو مخلوقین کا مکر ہمیشہ نہ حق ہوتا ہے, خالق جل شان سبحانہ وتعالیٰ کا مکر ہمیشہ حق ہوتا ہے. یہ فرق اچھی طرح جان لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما مکر الخالق جل وعلا فهو محمود, اللہ تعالیٰ مکر ہمیشہ محمود ہے, قابل حمد اور ثنا ہے, لانه عدل وقسط, کیونکہ ہمیشہ عدل ہے اور انصاف ہے. منہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فہذا فرق بین الامرین، یہ فرق ہے دونوں میں، بین مکر اللہ و مکر المخلوق، اللہ تعالیٰ کے مکر و مخلوق کے مکر میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دلیل یہ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا ہے، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور مکر کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. یہ دلیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مکر کیسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا تو ہم نے کیا کہا ہے، آمنا وصدقنا. جو اللہ نے فرمایا ہے واللہ خیر الماکرین، تو اس اعتبار سے مکر حق بھی ہے نہ حق بھی ہے. جو حق اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، جو نہ حق مخلوق کے حق میں ہے. اہل باطل نے تعویل کے نام پہ تحریف کر ڈالی ہے، اور جو منکرین صفات ہیں وہ صرف اس صفت کو نہیں بلکہ ہر صفت کا انکار کر دیا ہے. جو ان کی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے، ان کی چاہت کے مطابق نہیں، اللہ کے اسماء و صفات میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. اس میں جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو بھی نام و صفت قرآن مجید صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ثابت ہو چکی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. کیسے ایمان ہے؟ ان چار شرطوں کے ساتھ. سب سے پہلے من غیر تعطیل، انکار نہیں کریں گے ہم، وہ من غیر تحریف، تحریف نہیں کریں گے ہم کہ معنی کچھ اور ہے، نہیں کر، وہی معنی ہے. وہ من غیر تکیف، تکیف نہیں کریں گے کہ کیفیت ہے تو کیسی ہے، مکر ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ہے کیفیت نہیں ہے. اور چوتھے نمبر من غیر تمثیل، مثلیت نہیں مخلوق جیسی، مکر مخلوق کرتے خالق ویسا مکر نہیں کرتا، کیونکہ مثلیت کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں، کفر ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرماتی جیسے کہ مخلوق رحم فرماتی ہے، کفر ہے. تشبیہ کفر ہے، جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ اسماء کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اور سمع البصر کی صفت اور سمع البصیر کے دونوں نام ثابت ہوئے ہیں اس آیت کریمہ میں، اور جو مثلیت ہے اس کی نفی ہو چکی ہے. شخص فرماتے ہیں ھذا من باب الجزاء لهم، اور یہ جزا کے باب میں سے ہے ان لوگوں کے لیے. فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، یہ اللہ تعالیٰ کے ظلم سے نہیں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر. وانما هو مرتب على مكرهم، لیکن یہ جو مکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کے مکر کے مقابلے میں ہے. مکروا ومکر اللہ بهم عقوبة لهم، انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی سزا کے لیے ان سے مکر کیا. وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، اور اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف. وفي الحديث، اور حدیث میں آیا ہے، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم، تم میں سے، بے شک تم میں سے ایک شخص، لیعمل بعمل اہل جنت، کہ وہ اہل جنت کے اعمال جیسا عمل کرے گا، یعنی دیکھنے والے کے لیے وہ اچھے عمل ہوں گے. حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فاسبق عليه الكتاب، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ذراع، ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا. فاسبق عليه الكتاب، تو کتاب اس پر سبقت لے جاتی ہے. کتاب سے مراد تقدیر، جو تقدیر میں لکھا لوح محفوظ میں. فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، تو وہ اہل جہنم کہ اعمالوں میں سے کوئی اعمال کرے گا، کوئی عمل کرے گا، اور بس وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، ایک شخص ہے اعمال صالحہ کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب آ چکا ہے، مرنے سے پہلے کوئی برا عمل کرتا ہے جو اہل النار میں سے جو لوگ کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل برے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یدخل النار بسبب انہ عمل بعمل اہل النار. جہنم میں کیوں داخل ہوا؟ کیونکہ اس نے عمل ایسا کیا ہے. جب عمل جہنم والا کرے گا تو جہنم رسید ہوگا. والجزاء مرتب على العمل, اور جزاء عمل پر مرتب ہے. جیسے انسان کرتا ہے ویسے اس کا انجام ہوتا ہے. ولما كانت خاتمته انه يعمل عمل اهل النار دخل النار. جب اس کا خاتمہ ایسے عمل پہ ہوا جو اہل النار میں کے عمل کے مطابق ہے یا جہنم والا عمل ہے, تو اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا ہے. والعکس, اور اس کے برعکس, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار, تم میں سے کوئی شخص جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے دنیا میں, حتی ما یکون بینہ وبینہا ذراع, یہاں تک کہ وہ جہنم سے ایک گز کے فاصلے پر رہ جاتا ہے, یعنی موت کے قریب ہو چکا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, تو اس کی کتاب اس پر سبقت لے جاتی, یعنی اس کی تقدیر. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا, تو وہ اہل جنت کے لوگوں کے اعمال میں سے کوئی عمل کر لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث. شیخ صاحب فرماتے ہیں یدخلها بانه عمل بعمل اهل الجنه, اس لیے جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس نے جنت کے اعمال میں سے کوئی عمل کیا. ومات عليه, اور اسی پر اس کے موت ہوئی. فالنار لا تدخل الا بعمل والجنه لا تدخل الا بعمل, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے. جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر عمل کی بنیاد پر, اور جنت میں بھی داخل نہیں تو مگر اعمال پر, یعنی اعمال سبب ہے, ورنہ جنت اللہ کی رحمت سے ہی کوئی داخل ہوتا جیسے حدیث میں آیا ہے, لیکن سبب ہوتے ہیں, اعمال سبب ہیں. والاعمال بالخواتیم, اور عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. فلا يغتر الانسان بصلاح واستقامته, اسے انڈر لائن کر دیں, تو انسان کو اپنی صلاح و استقامت پر غرور نہیں کرنا چاہیے. ویأمن من الزیغ, اور وہ راہ راست سے ہٹنے پر امن و امان میں نہیں رہتا ہے, کبھی بھی اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے, وہ اسی خوف میں رہتا ہے. کم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں پھسلے ہیں مسلمانوں میں سے, مؤمنوں میں سے اور علماء میں سے بھی. اللہ جل وعلا ازاغہ لما حصل منہ ما حصل من المخالفات, جب ان سے غلطیاں ہوئیں, نافرمانیاں ہوئیں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا. فلا یأمن الانسان علی نفسہ ویزکی نفسہ, تو انسان جو ہے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا. فلا امن من الزیغ ویخالط الاشرار, تو زیغ راہ راست سے ہٹنا جو ہے اس سے یعنی بے خوف نہیں رہتا بلکہ ڈرتا رہتا ہے. ویخالط الاشرار, اور برے لوگوں سے وہ دوستی بھی نہیں رکھتا, ان سے دور اختیار کرتا ہے. واجتمع علیہم, اور ان سے ان کی باتیں سنتا بھی نہیں ہے, یعنی خوف میں رہتا ہے. وینظر فی الفتن, انہیں وہ فتنوں میں دیکھتا ہے, اس میں بھی خوف میں رہتا ہے. لا یأمن علی نفسہ, تو وہ اپنے نفس پر ہمیشہ امن و امان پر قائم نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ خوف و ڈر کو غالب کرتا رہتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن, بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے رحمان کے دو انگلوں کے بیچ میں, دیکھیں لفظ دیکھیں الرحمان الى آخر الحديث. شيخ صلى الله عليه وسلم لا يأمن على نفسه, تو ہمیشہ اپنے نفس پر امن میں نہیں رہتا بلکہ خوف اسے طاری رہتا ہے. والخلیل علیہ السلام یقول, الخلیل علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام. یقول فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو ایک جانب دور کر دے, کس چیز سے؟ نعبد الاصنام, ہم بتوں کی عبادت کریں. اور لفظ دیکھیں وجنوبنی, صرف بچنے کی بات نہیں کہ مجھے بچا دے قینی یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. وجنوبنی سے کیا مراد ہے؟ ایک جانب دور کر دے, یعنی کبھی قریب بھی نہ ہو سکیں. اور علماء فرما جیسے کہ دریا ہوتا ہے, دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں, کبھی مل سکتے ہیں ایک جانب اور دوسری جانب. تو یہ لفظ اس طرف لے کے جاتا ہے کہ اتنی دور کر دے شرک سے کہ کبھی شرک سے قریب تک بھی نہ ہو سکوں میں اور میرے بچے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی زندگی ساری توحید پر گزری, توحید کے سب سے بڑے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے داعی ہیں ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اب سیرت دیکھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن مجید میں جو احادیث میں ذکر ہوا ہے, یعنی توحید کا جھنڈا گاڑنے والے نا, ان سے بڑھ کر یعنی کوئی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ, جتنی یعنی انبیاء گزرے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ, جو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے علاوہ, یعنی اگر دیکھا جائے یعنی جس طرح زندگی توحید پر گزری ہے اور جس طرح کو آزمایا گیا ہے سبحان اللہ, تو اللہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی زندگی ساری, یہاں تک یار یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسی توحید کی وجہ سے سزا کیا ملی اپنے باپ کے قوم کی طرف سے, کہ زندہ آگ میں جلانا ہے, اور آگ بھی ایسی آگ جو یعنی دنیا کی سب سے بڑی آگ سمجھی جاتی تھی. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے تو بچا دیا ہے, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, ہو گیا, لیکن آزمائے تو گیا, اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہٹے, زندہ جلنا جو ہے وہ بھی گوارا کر لیا ہے توحید کے لیے. لیکن آپ یہ دعا تو دیکھیں, ڈر ہے کہ نہیں؟ ڈر پھر بھی ہے, کس چیز سے ڈر ہے؟ مومن ہمیشہ جو ہے اس خوف کی حالت میں رہتا ہے. وہ جنوب جو بنی ہے نعبد الاصنام, وجہ کیا ہے؟ رب انہن اضلن کثیرا من الناس, اے میرے رب بے شک انہوں نے یعنی ان بتوں نے, شرک نے, بت پرستی نے, اضللنا بہت گمراہ کیا, کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں کو. شرک میں کتنے لوگ گمراہ ہوئے, اس بت پرستی کو دیکھ لیں, آج بھی دیکھ لیں, قبر پرستی کو بت پرستی, قبر پرستی شرک نہیں سمجھا جاتا. اس زمانے میں بھی بت پرستی کو شرک نہیں سمجھا جاتا تھا, کیوں؟ کہ نیک و صالح بزرگ ہیں یہ بت تھوڑی ہیں, یہ تو ہم نے بنائے ہیں, یہ نشانیاں ہیں ان بزرگوں کی, اور بزرگوں کو پکارنا تو توحید شرک کہاں ہے؟ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں, اور وہ عمل برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو رب کے نزدیک ہی چاہتے ہیں, اور جو رب اور وہ راستے آپ کو رب کے نزدیک کر دے, توحید ہے کہ شرک ہے؟ دیکھا شیطان نے کیسے گھمایا, اب شرک توحید بن چکا ہے ان کے لیے. اللہ کے پیارے نبی ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں اپنے رب سے مانگ دیں, وجنوبنی و بنی نعبد الاصنام, دور کر دے مجھے اور میری ذریت کو, میرے اولاد کو. اور آج کا ایسے لوگ ہیں جو جہل مرکب کا شکار ہیں, اور کس مسئلے میں؟ جو سب سے بدترین گناہ ہے شرک کے معاملے میں جہل مرکب کا شکار ہے, کہتے قبر پرستی کا ہم کرتے ہیں, ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے. تو اللہ کے لیے مجھے بتائیں, یہ جملہ جو یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں اور ابو جہل ابو لہب یہی جملہ جو کل کہتے, تو فرق ہے کیا دونوں میں؟ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ نہیں سورۃ الزمر میں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم نہیں عبادت کرتے مگر, کرتے ہیں عبادت لیکن اس کو ایک مقصد, مقصد کیا ہے؟ کہ یہ بت جو ہے ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہ مشکل کشا نہیں ہے, یہ حاجت روا بھی نہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن یہ اللہ کے نزدیک کر دیں گے. اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں, 10 قدم آگے بڑھ گئے, کہتے ہیں مشکل کشا بھی یہی ہیں, حاجت روا بھی یہی ہیں, اور اللہ کے نزدیک بھی یہ لوگ کر دیں گے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 جیسا فرمان, فل انسان لا یامن علی نفسہ الفتنۃ وسوء الخاتمہ, تو انسان اپنے نفس پر ہمیشہ امن میں نہیں رہتا فتنے سے اور برے خاتمے سے, ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. ولو کان من اصلح الناس, اگرچہ وہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کیوں نہ ہو. ولا یقنط من رحمت اللہ, ولو کان من اکفر الناس, اور اللہ تعالی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا جب اگرچہ وہ سب سے بڑا کافر کیوں نہ ہو, یعنی اسے اللہ کی رحمت سے پھر بھی امید رکھنی چاہیے. فقد یمن اللہ علیہ بالتوبۃ فیموت علی الاسلام, کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے اور وہ اسلام پر ہی اس کی موت ہو. فیدخل الجنت, وہ جنت میں داخل ہو جائے. لأنه ما دام على قید الحیات فإنه معرض لهذا وهذا, کیوں جب تک وہ زندہ ہے تو وہ دونوں کے بیچ میں رہتا ہے, وہ اہل اسلام میں بھی رہ سکتا ہے, اہل کفر میں بھی ہو سکتا ہے. فالاعمال بالخواتیم, تو عملوں کو دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے. اگلے جملے سے پہلے یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے, اس میں ایک شبہ ہے. کیا شبہ ہے؟ نہیں, فیسبق علیہ الکتاب, اسے انڈر لائن کرے, ذرا بتاتا ہوں میں. تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اچھے عمل کرتے ہوئے بھی جنت میں چلا جاتا ہے, یہ برا عمل کرتے ہوئے بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو تقدیر میں لکھے وہی ہوگا, تو وہ پھر عمل کس چیز کا ہے؟ بارک اللہ فیک. ایک بات, ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے لوگ جسے کہ لوگ دیکھتے ہیں, حقیقتاً وہ صالح نہیں تھا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا تھا, لیکن اس کی جو حقیقت مرنے سے پہلے کھل جاتی ہے اور وہ برا خاتمہ ہوتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے. دوسرا شخص بھی برے اعمال کرتا ہے لیکن دل میں کھٹکا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, پھر شراب پیتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, دیکھنے کو کیا ہے؟ برے کام کر رہا ہوں, لیکن دل میں کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی برا کرتا ہے تو اچھا کر رہا ہے, نہیں, غلط کر رہا ہے, لیکن دیکھنا کہ برا کر رہا ہے, لیکن دل میں اندر وہ روتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, پھر کچھ ماحول برا ملتا ہے, کچھ پاؤں پھسل جاتا ہے, پھر کچھ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ڈرتا رہتا ہے, لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اور اس کا خاتمہ اسی توبہ پر ہوتی ہے. دوسری بات, فیس بک علیہ الکتاب, علم پہلے ہے یا لکھنا پہلے ہے؟ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں, یہ تقدیر میں ہے, جو ہوگا وہی ہوگا, تبدیل نہیں ہوگا. جس کی تقدیر میں جہنم لکھی وہ جہنم رسید ہو کے رہے گا, جس کے مقدمے میں جنت وہ جنت میں داخل ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقدیر میں لکھے تو عمل کی چیز کا ہے, ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے. فکر میسر لما خلق له, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. جو جنت کے لیے پیدا کیے گا اس کے جنت کا راستہ آسان ہوگا, جو جہنم کے لیے پیدا کیا اس کو ان کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوگا. لیکن یہ جو لکھا گیا ہے, اس لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. 4 مرتبے ہیں تقدیر کے. سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز خوب جانتا ہے, یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے راز, آنکھوں کو خیانت بھی ہم سے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے, خوب جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر چکے ہیں, ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم کیا کریں گے, ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا, شاید ہمیں پتہ نہیں, اس رب کو خوب پتہ ہے, علم ہے جو اللہ. اچھا, یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا, لکھنے سے پہلے, یعنی لکھنا بعد میں ہے, علم تو پہلے سے ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب لکھا کب گیا ہے لوہے محفوظ میں؟ 50,000 سال تخلیق سے پہلے, پیدا کرنے سے پہلے نے حکم دیا ہے قلم کو لکھو, قلم نے لکھ دیا. کیا لکھا؟ مقدیر الخلائق, پوری کائنات کی جو تقدیر لکھ دی گئی ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ کے سابقہ علم کی بنیاد پر، قلم نے لکھ دیا ہے، پھر اللہ نے جو چاہا ہے اس میں سے اسے پیدا کیا ہے، جو نہیں چاہا ہے اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے. پھر مشیت کے مرتبہ ہے، پہلے علم ہے، پھر لکھنا کتابت ہے، تیسرے نمبر پہ مشیت ہے، چوتھے نمبر پہ خلق ہے، پھر اس کائنات میں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، پوری مخلوقات آئی ہے. ابو لہب نے ہلاک ہونا تھا، جہنم رسید ہونا تھا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اللہ نے مجبور کیا ابو لہب کو. تب یدا ابی لہب و تب، یہ سورت ابو لہب نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، یہ جو الفاظ ہیں اپنے کانوں سے سنی ہے. اور سب سے بڑا دشمن تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ثبوت بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ تقدیم لکھا کیسے لکھا ہے، سبحان اللہ. سب سے بڑا دشمن تھا کہ نہیں اپنے وقت کا، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا کیا ہوتا، تکلیف ہوتی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو کہتے ہیں میں ہلاک ہو گیا ہوں، اس کا رب کہتے ہیں ہلاک ہوں، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں تو جھوٹے کلمے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. چیلنج دیکھا ہے، جھوٹا کلمہ تو پڑھتے اس کی توفیق بھی نہیں ہوئی، ہٹ دھرمی کی انتہا، سبحان اللہ. اور خاتمہ بھی اسی کفر پر ہوا، اللہ نے مجبور نہیں کیا ابو لہب کو، عربی زبان میں، اپنی زبان میں، اپنے گھر سے، اپنے سگا بھتیجا توحید دعوت لے کے گیا کہ نہیں، دھتکارا خود ہے کہ نہیں دھتکارا، دشمن خود مول لی ہے. بلکہ بازار میں جا کے کہتا تھا یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو، اس نے باپ بیٹوں کو جدا جدا کر لیا ہے، یہ شاعر ہے، کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فلاں فلاں. عجب، یعنی سیرت میں آیا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے نا حج کے لیے، عمرے کے لیے، عجب بات دیکھیں کہ دور جہلیت میں حج عمرہ ہوتا تھا، شرک کی بنیاد پر ہوتا تھا. تو جب نئے لوگ آتے تھے تو فوراً جا کے ابو لہب جو ہے ان کو بتاتا تھا کہ خبر ہے جو کچھ کرنا کرو اس کے قریب مت جانا، یہ اس باتوں میں تم آ جاؤ گے، اس کا اثر بڑا جادو، اس کہاں سے سیکھ کے آئے، جادو کر رہے ہیں نعوذ باللہ. کیا بنا، ان نشانی کا هو الابتر، کہتا تھا محمد کی کوئی خیر نہیں ہے، نعوذ باللہ. جب مدینہ میں پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے بھی یہی کہا، مشرکین نے بھی یہی کہا. جب بیٹا کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو لہب نے کہا اب یہ دھوم کٹا کسے کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی ایک عیب ہے. اگر اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اس کے پیچھے کوئی وارث تو ہوتے نا اس کے، سبحان اللہ. ان نشانی کا هو الابتر، اولاد والے کو نام آج کوئی باقی ہے جن کی بہت سارے اولاد؟ اب ابو لہب پتہ خاتمہ کیسے ہوا، بیماری لگی جو بڑا اثر رسوخ والا تھا اور بڑے پاور والا تھا اور بڑے پتہ نہیں کیا کہ اس کے پاس نہیں تھا، ایسی بیماری لگی، اچھوت بیماری لگی کہ اس کے قریب کو نہیں جاتا تھا، یعنی جس جگہ پر مر گیا دور جا کے کہیں پہ گڑھا، اسے قریب بھی نہیں، دور گڑھا کھودا اور اسے دور لکڑیوں سے یوں دھکے دے دے کے اس گڑھے میں اس کو پھینکا، پھر دور سے پتھر مار مار، قبر مٹی بھی نہیں ڈالی قریب جا کے، ڈر کے مارے پتھر مار مار کے اس قبر کو بند کر دیا. اتنا برا خاتمہ ہوتا ہے. ان نشانی کا هو الابتر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقدیر لکھی ہے واللہ عدل و انصاف پہ ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں وَيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهُ وَخَافُ ذُنُوبَهُ، یعنی يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهُ وَلَا يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے جو مومن ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. وَيَخَافُ ذُنُوبَهُ، یعنی لَا يَرْجُو رَجَاءً لَيْسَ مَعَهُ خَوْفٌ، اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے اور ایسی امید نہیں رکھتا جس کے ساتھ خوف نہ ہو. بل یجمع بین الخوف والرجاء، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے چلتا رہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا الی آخر الآیہ، سورۃ الانبیاء نمبر 90. بے شک وہ یعنی انبیاء علیہ السلام کانو یسارعون فی الخیرات، خیرات میں بہت جلدی کرتے رہتے ہر خیر عمل کی طرف، ویدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں دعا کرتے ہم سے کس حالت میں؟ رغبا ورہبا، رغبت کی حالت امید ہے، ورہبا رغبت کی حالت یعنی خوف ہے، تو خوف امید اور خوف دونوں کو ساتھ ملا کر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے دعا کرتے رہتے. ہؤلاء انبیاء، شیخ ظفر یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، کانوا یسارعون فی الخیرات، خیرات میں ہمیشہ جلدی کرتے، ویدعون اللہ رغبا یعنی طمعا فی ثوابہ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے رغبت یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب کو چاہتے ہوئے، ورہبا ای خوف من عقابہ، اور رہبت کی حالت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتے ہوئے. فالانبیاء یجمعون بین الخوف والرجاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ڈر اور امید کو، لا یاخذون جانبا ويتركون الجانب الاخر، صرف ایک جانب کو لے کے دوسرے کو چھوڑتے نہیں تھے، لا یاخذون الجانب الرجاء ويتركون الجانب الخوف، صرف امید کو لے کے خوف کو نہیں چھوڑتے تھے، ولا یاخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء، اور نہ ہی خوف کو لے کر امید کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے خصوص طور پر مرتے وقت. قال العلماء، علماء یہ کہتے ہیں، انه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، جب انسان صحت مند ہو اور اچھے حالات میں ہو تو ہمیشہ ڈر کا جو معاملہ ہے اسے تھوڑا غالب کر دیتا ہے، احتياطا احتیاط کو تھامتے ہوئے. وعند الموت، اور مرتے وقت موت کے وقت، يغلب جانب الرجاء، امید کو تھوڑا سا غالب کر دیتا ہے، امید کا معاملہ تھوڑا سا مزید بھاری ہوتا ہے. وجہ کیا؟ لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، کیونکہ زندگی کے وقت، صحت مندی کے وقت بندہ جو ہے عمل کر سکتا ہے، عمل پر قادر ہے، اور توبہ استغفار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی زندگی باقی، اسے نظر آ رہا ہے کہ میں صحت مند ہوں، بیماری کسی نہیں ہے، ابھی وقت ہے. لیکن عند الموت لا يقدر على شيء، مرتے وقت اب بستر مرگ پہ پڑا ہے اور موت کا انتظار میں ہے، تو اس وقت نہ تو صحیح عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی صحیح توبہ اس سوال کو اسے وقت مل سکتا اس وقت، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اسے؟ فيغلب جانب الرجاء، تو اللہ تعالیٰ سے امید کا جو حصہ ہے وہ اسے غالب کر دیتا ہے. حسن الظن ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. ولہذا جاء فی الحدیث، اس حدیث میں آیا ہے، لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہوئے. سبحان اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ مرتے وقت انسان کو ہمیشہ امید کی حالت میں مرنا چاہیے، اور امید حسن الظن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اچھا گمان ہے کہ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بیکار ہوں، میرا رب مجھ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار ہے، غفور ہے، عفو ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے گا وہ مجھے معاف کر دے گا. یہ امید ہے، حسن ظن ہے باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اسی حسن ظن سے اگر اس کی موت آ جاتی ہے انشاءاللہ یہ حسن خاتمہ کی نشانیوں میں سے ہے. قوله امام بربارک یہ قول آخر میں، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب، یہ قاعدہ ہے. شیخ صفر فرماتے ہیں، هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، کسی کو اگر کوئی نعیم ملتا ہے یا کسی کو کوئی سزا ملتی ہے، عذاب ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. ولا يظلم ربك أحدا، اور تیرے رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سورۃ الکہف آیت نمبر 49. والله اعلم. بے کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں سے زیادہ انگلیاں ہیں، اللہ اعلم، اس حدیث میں آیا ہے، اور ایک اور حدیث میں آیا تھا جس میں یعنی مختلف انگلیاں کا ذکر ہے، اس کی صحت اللہ مجھے یاد نہیں اس وقت، لیکن اس میں یہی اس حدیث میں یہی آیا ہے، اور السنہ جماعت کے موقف ہے اس معاملے میں، جس کا علم ہو اسی پر بات کی جاتی ہے. بھائی کا سوال ہے جنگ کے دوران جب مسلمان دشمن سے مکر کرتا ہے کہ یہ بھی مذموم ہے؟ مکر حق یا غیر حق ہے؟ جنگ میں حق ہے نہ حق ہے؟ حرب خود ہے, حدیث میں آیا ہے جنگ ہو سہی اس میں دھوکے کی بنیاد پر ہوتا ہے, لیکن دھوکے سے مراد نہیں ہے کہ صلح کر لیں اور پھر وعدہ خلافی کریں, یہ نہ حق ہے. حق کیا ہے جنگ میں؟ کہ آپ پیچھے سے وار کریں, آپ پیچھے ہٹ کے پھر اسی طریقے سے آگے ہو جائیں, اسٹریٹجی تبدیل کر لیں, ٹھیک ہے نا, وہ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن قاعدہ کیا ہے؟ مکر حق ہوتا ہے یا نہ حق ہوتا ہے؟
مخلوق کے لیے
بھی, ہاں وہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, عام طور پہ جو دھوکہ اور فریب ہو تو جائز نہیں ہے. اب یہ ایکسیپشنز ہوتی ہے, استثناء ہے. استثناء وہ جس کی دلیل آئی ہے, اب جنگ کی دلیل آئی ہے, یہ اس میں سے استثناء ہے. واللہ اعلم. انگلیوں میں سے دو انگلیاں ہیں, یعنی اور انگلیاں بھی ہیں, کتنی اللہ اعلم. میں نے یہ سوال, کتنی ہے اللہ اعلم, یعنی انگلیاں ہیں ان میں سے دو کے بیچ میں بندے کا دل ہے. اب کتنی ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن دو سے زیادہ ہیں اس میں, تو اسی حدیث میں آئے. اللہ اعلم. جو درس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.